فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہیں ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی ہر ایک چیز چمک کر تھوڑی دیر کے لیے حیرت میں مبتلا کر گئی اور پھر غائب ہو گئی. تو ایسی چیزیں تو الہ نہیں ہو سکتی. جیسے کہا جاتا نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح ہر چمکنے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. یعنی سورج چاند کو معبود بنانے کی بجائے میں تو اس ہستی کو معبود بناتا ہوں جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راست روی پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کیا. جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے ظلم کا مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ اور زیادتی سمجھا، جس سے وہ بہت پریشان ہوئے اور آپ کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے. جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھا دی جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام اجمعین کو راہ یاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسا، یونس، لوط علیہ السلام اجمعین کو راہ دکھائی. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. اب دیکھیے کہ 18 انبیاء کے نام ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے، کیونکہ شرک ہی تو ظلم عظیم ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی سارے عمل ضرور ضائع ہو جاتے۔ لہذا ہم سب کو اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو جو شرک کی قسم میں ہیں یا ان میں شرک کا کوئی شائبہ بھی پایا جاتا ہو، سب سے پہلے ان کو نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر شرک دور ہو جائے تو باقی گناہوں پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرک چونکہ اس کے حق میں حق تلفی ہے تو اس حق تلفی کو وہ معاف نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر شرک نہیں کرتے تھے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی کوئی توقع تھی، پھر یہ کیوں کہا گیا؟ پیغمبروں کی بات تاکید کے لیے کی گئی تاکہ ان کی امتیں ہوشیار ہو جائیں۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، یعنی پچھلے پیغمبروں کے طریقے پر، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم میں سے کسی کے اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے، کس لیے؟ کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو، یعنی صرف مکہ والوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا والوں کے لیے ہے، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیں۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کی سکرات ہیں، سکرہ بے ہوشی کو کہتے ہیں، سکرات الموت، جس میں انسان دنیا کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اور موت کے مرحلے میں ہوتا ہے، جان دینے کے مرحلے میں، اس کو غمرات الموت بھی کہا۔ غمرہ گہرے پانی کو کہتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر منہ پر بہت زیادہ پانی ایک دم پر پڑ جائے، جیسے شاور باز وقت منہ پہ کھول دیں آپ اور سانس نہ آئے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے دم گھٹنے کی، تو بالکل اسی طرح جب جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ سانس نہیں آتا، پھر نہ آنے کی وجہ سے اکھڑنے لگتا ہے اور بالآخر انسان جان دے دیتا ہے۔ جان کنی کی تکلیف پر حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی دعا سکھائی، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ مجھے موت کی بے ہوشیوں اور موت کی دبکیوں سے بنا کے دے کر اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اور ظالموں پر یہ وقت بہت بھاری ہوتا ہے، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، یعنی بہت سختی سے اسے پیش آتے ہیں۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. آج کون سا موت کا دن, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی سزا ہوتی ہے اور اس کے بعد آج کے دن کیا ہوتا ہے, قبر میں لے جایا جاتا ہے. تو اس آیت سے عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. الیوم تجزون, فرشتے جان نکالنے کے دن کہتے ہیں, الیوم آج کے دن, تجزون عذاب الہون, تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ پر تہمت رکھ کر نا حق بولا کرتے تھے, اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے. اور اللہ فرمائے گا, لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. انسان دنیا میں جتنا بھی مال جمع کر لے, بالآخر سارے کا سارا پیچھے ہی رہ جاتا ہے. اگر ہماری الماری میں 50 جوڑے کپڑے بھی لٹک رہے ہوں تو جانا سفید کفن میں ہے, ایک بھی ساتھ نہیں جائے گا. اگر ہمارے نام پر لاکھوں کا بینک بیلنس ہو, لاکر بھرے ہوئے ہوں, وہ لاکر ہی میں رہ جائے گا, قبر بھی ساتھ نہیں جائے گا. اور اگر جائے بھی تو فائدہ نہ دے گا, وہاں یہ کرنسی کام نہ آئے گی, وہاں تو ایک اور کرنسی چاہیے. جیسے ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں دوسری کرنسی چلتی ہے نا, ایسے ہی دنیا سے نکل کر آخرت میں کوئی اور کرنسی چلتی ہے, اور وہ عمل کی کرنسی ہے. بولو, ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ اچھے کام کہاں ہیں؟ مال, اولاد, بچے, شوہر, بیوی, سب ایک دوسرے کو چھوڑ جانے والے. کوئی شخص کسی کو کتنا بھی چاہتا لیکن جب کوئی مر جاتا تو کوئی ساتھ قبر میں نہیں جاتا. ایک خاتون نے مجھے اپنے گھر کا واقعہ سنایا کہ ان کی گھر کی خاتون کی وفات ہو گئی. تو ان کے شوہر جو تھے وہ بہت زیادہ رو چلا رہے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس کو دفن نہیں ہونے دوں گا. کہتے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی تو بہت زیادہ وہ محبت کے دعوے کرتے تھے. کہتے جب ان کا جنازہ اٹھنے لگا ان خاتون کا تو ساتھ لے جانے لگے, ساتھ گئے, روئے چیخے جنازے کے ساتھ ساتھ, اور بار بار یہ کہیں کہ میں اس کو دفن نہیں کرنے دوں گا ورنہ میں بھی ساتھ ہی جاؤں گا. جب وہ دفن کرنے لگے تو وہاں بھی انہوں نے یہی کیا, قبر میں اتر گئے, مٹی میں ڈالنے لگے. سب لوگ کھڑے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں. مولوی صاحب نے کہا کہ اب مٹی ڈالنا شروع کرو, اور جو ہی چند چلو مٹی کے پڑے فوراً ہی مٹی جھاڑ کے باہر آ گئے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, ہماری ساری محبتیں بس اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک ہماری ذات سے کوئی زب نہ پڑے. دو چار لکھ مٹی پڑ جائے تو سب کچھ فراموش ہو جائے گا. بچے بھی بھول جاتے ہیں, شوہر بھی بھول جاتے ہیں, ماں باپ اور بہن بھائی بھی بھول جاتے ہیں. لیکن ہم سب کتنے بھولے ہوئے ہیں دنیا میں, کہ جو ہم کو بھول جانے والے ہیں انہی کی خاطر ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے. انہی کی محبتوں میں گرفتار ہو کے تو ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کو بھول جاتے ہیں. اور نہیں معلوم کہ کتنی جلدی یہ سب دھوکہ دے کے جانے والے ہیں, یہ سب کتنی جلدی چھوڑ جانے والے ہیں. نہ کوئی ساتھ جاتا ہے اور نہ کوئی ساتھ لے کے جاتا ہے. اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے, کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں. انہیں رشتے دار تو الگ گئے, مال تو جہاں تھا بند کر کے رکھا ہوا کہ اس کو کبھی ہوا نہ لگنے دی, اس کی زکات نہ نکالی, غریب مسکین فقیر رشتے دار تک کو اس میں سے کچھ نہ دیا. وہ تو رہا وہیں جہاں بند چھوڑ آئے تھے, لوگوں نے بانٹ لیا اس کو. اور جن انسانوں پر بھروسہ اور اعتماد تھا کہ یہ ہمارے بڑے کام آتے ہیں, وہ بھی ساتھ کوئی نہیں. فرمایا وہ بھی سب پیچھے ہی رہ گئے جن کی سفارش پہ تمہیں بڑا مان تھا. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے, کوئی ٹیلی فون نہیں, موبائل بھی رکھ دے نا ساتھ تو وہ بھی کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا, کوئی نہیں بتائے گا اندر کیا ہو رہا ہے. کھول کر کے آن کر کے رکھ دے کہ جب فرشتے حساب لینے کے لیے آئیں تو آپ سن کے تو دیکھیں, نہیں کوئی کنیکشن نہیں, کوئی ہاٹ لائن نہیں, سب رشتے، سب رابطے، سب تعلقات، سب کنیکشن، سب ختم، تنہا، اکیلے. ساتھ کیا ہے؟ عمل، جس کے لیے وقت ہی نہیں. بہت مصروف لوگ ہیں ہم. کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، سیر تفریح، میل ملاقات، سوشلائزنگ، ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. اللہ کے دین کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، اس کا ذکر کرنے، اس کی عبادت، اس کے لیے وقت نہیں. جن کو ترجیح دیتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے، جو چاہیے وہ ہے نہیں، کیا ہوگا؟ اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم بہت زوم رکھتے تھے، جن پہ بڑا اعتماد کرتے تھے. کچھ خیالات، کچھ تصورات، کچھ فلسفے جو گھڑ کے رکھے ہوئے تھے، جو حجتیں اور تاویلیں کرتے تھے کہ اس طرح بچ جائیں گے اور وہ چیز چھڑا دے گی، سب ختم. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ تم دوسروں کے شہر میں گرفتار ہو جبکہ تمہاری ساری چیزیں وہ بنا رہا ہے انتہائی انوکھی تکنیک کے ساتھ، جس پر کوئی انسان قادر نہیں. اب دیکھیں کہ کچھ چیزیں انسانوں نے بنائی، مثلا یہ گھڑی ہے، یہ مائک ہے. کچھ چیزیں اللہ نے بنائی. مصنوعی روشنی اور قدرتی روشنی کا فرق دیکھیے. اللہ کی تخلیق، مثلا پودے، درخت جن کا یہاں ذکر کیا گیا کہ فالق الحب والنوا، بیج پھاڑ کے اس سے پورا درخت نکالتا ہے. کتنی چھوٹی سی چیز سے کتنی مکمل چیز نکالتا ہے، اور پھر اس کے اندر ہی مزید یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ خود سے خود اپنی پیداوار کو مزید بڑھاتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو درخت بنائے، یہ پورا ایک کارخانہ ہے ہمارے لیے، فوڈ فیکٹری ہے. مثلاً گریپس جو لگتے ہیں یا مینگوز جو لگتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے فوڈ فیکٹری ہے جو زمین اور آسمان کی قوتوں کو لے کر کچھ چیزیں ہمارے لیے تیار کرتے ہیں. اللہ کے یہ کارخانے پھل بھی دیتے ہیں، مہک بھی دیتے ہیں، آکسیجن بھی دیتے ہیں، اور ہماری پولوشن کو جذب بھی کرتے ہیں. اس کے برعکس انسانوں کے لگائے ہوئے کارخانے، بسکٹ کا کارخانہ یا سویٹس کا کارخانہ، وہ کیا دیتا ہے؟ دانتوں کی خرابی، صحت کا نقصان، اور جہاں بنتے ہیں وہاں سے دھوئیں کی پولوشن. لیکن انسان انسانوں کی بنائی چیزوں سے تو بہت متاثر ہوئے چلے جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے بنایا اس کی قدردانی ہی نہیں، کبھی غور سے ان کو دیکھا ہی نہیں، کبھی اس کا شکر ادا ہی نہیں کیا. اس لیے کہ ہر وقت جو مصنوعی چیزوں میں رہتے ہیں انہی کے شہر میں گرفتار ہیں. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے، کدھر پہ جاتے ہو؟ اس کی تخلیق کو چھوڑ کر، اس کی نشانیوں کو چھوڑ کر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں پہ فریفتہ ہو؟ انسانوں کی خوشی میں تم مرتے ہو اور اللہ کو خوش کرنا بھول جاتے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. رات کے وقت جبکہ کوئی بھی اور چیز انسان کو نہیں بتا سکتی کہ مشرق مغرب کس طرف ہے، وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا. ایک انسان آدم علیہ السلام سے لاکھوں، اربوں، کھربوں انسان پیدا ہوئے. پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، یعنی دنیا میں رہنے کا گھر بھی اور مر کے قبر کی جگہ بھی سب کے لیے مہیا ہے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ در تہ چڑے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے، جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے، پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ہم کو کہاں وقت ہم کسی باغ میں جائیں اور غور فرمائیں، اسی لیے تو اللہ یاد نہیں آتا نا، اس کی محبت ہی دل میں نہیں آتی کہ کتنی محنت کے ساتھ یہ سب کچھ تیار ہوتا ہے۔ اس پتی کے اندر سے پھلوں میں مٹھاس آ رہی ہے، جوس آ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، کیسے، کون ڈال رہا ہے؟ اور افسوس یہ کہ ہم نام نہاد پڑھے لکھے لوگ بھی بہت کچھ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس سے کبھی ذکر نہیں کرتے کہ یہ کرنے والا اللہ ہے، اس کیمیکل ریئیکشن بتاتے رہتے ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے تو دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اور کچھ نہ ملا تو جو نظر نہیں آتے جن ان کو خدا بنا بیٹھے ان سے ڈر کے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالی فرشتوں کو، جیسے اہل عرب بیٹیاں کہتے خدا کی، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ تو آنکھوں کی چھوٹی سی چوری اور سیانت بھی پکڑ لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار مختلف نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی ان پہ توجہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے رب کو بھولتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی قدرت، اس کا کمال اور اس کی حکمت اور علم ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی ہم سوچیں تو زمین اور آسمان کا یہ نظام جو چل رہا ہے، کیا یہ خود سے خود ہو سکتا ہے؟ سورج زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے، زمین چاند سے 4 گنا زیادہ بڑی ہے، اور یہ سب چیزیں مسلسل حرکت کر رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ اب خود سوچیں زمین سے 12 لاکھ گنا بڑی چیز کس طرح کنٹرول میں رکھی ہوئی، اگر وہ آ ٹکرائے ہم سے، گر پڑے ہم پر، کیا بچے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم کیوں شکر نہیں کرتے کہ وہ دور رہ کے ہم کو چمک دے رہا ہے، ہماری فصلیں پکا رہا ہے اور ہمارے اوپر نہیں آ گرتا؟ زمین سورج سے تقریباً 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اور پھر بھی سورج کے گر چکر لگا رہی ہے،
اتنے دور کیسے یہ کنیکشن بحال ہے, اتنے کروڑ میل دور پھر بھی اسی کو سینٹرلائز کر کے گھوم رہی ہے. اور صرف یہ نہیں, اس کے ساتھ اور بھی کئی سیارے گھوم رہے ہیں, اور پھر صرف وہ سیارے اور سورج ہی گھوم نہیں رہے, پھر سورج اپنے سارے سسٹم کو لے کر اپنے نیوکلس کے گرد گھوم رہا ہے, اپنی گیلیکسی میں گھوم رہا ہے. اور پھر یہ گیلیکسی نہیں, یہ گیلیکسی اور گیلیکسیوں کے ساتھ مل کر سپر کلسٹر بنائے ہوئے, پھر یہ سب گھوم رہے, کلن فی فلک یسبحون, سب کا سب گھوم رہا ہے, سب اپنے اپنے روٹین میں کام کر رہے ہیں, کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں. کیا یہ سب خود ہو رہا ہے؟ ہماری مشینوں کا پہیا تو گھومتے ہوئے بند ہو جاتا ہے, یہ بند کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب تک اس کا عزم ہے یہ چلے گا, یہ خود سے خود نہیں ہو رہا. ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں اپنے رب کو پہچاننے کے لیے. ہزاروں سال سے ان کی روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑا, اسی لیے ہم اس زمین پر اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں ہم سب کو یہ بتا رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا, اس کائنات کا بنانے والا, ان سب چیزوں کا بنانے والا خود بہت بڑا ہے, بہت عظیم ہے, بہت غلبہ رکھتا ہے, سب پر قدرت رکھتا ہے. اسی نے ہم کو یہاں بھیجا ہے, اسی کی طرف ہم واپس جائیں گے, اسی کو راضی کرنا سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو, اور جو علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اتبع ما اوحی الیک من ربک, اس صحیح کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اطاعت کا, بندگی کا, رب کا نہیں. وہ رب کی ان تخلیقات میں, صفات میں شریک نہیں. ان پر بھی لازم کیا, یعنی تمام انسانوں, تمام پیغمبروں میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے, لیکن پھر بھی آپ پر بھی کیا لازم ہے؟ اتبع, پیروی. کس چیز کی؟ ما اوحی الیک من ربک, جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے بھیجا گیا. گویا آپ کے لیے بھی کمال کس میں ہے؟ بندگی میں, کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو, اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر دیتا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے, نہیں زبردستی ان کو اس سے روک دیتا. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا, نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اور اے ایمان لانے والوں, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں. یعنی مشرکین کے خداؤں کو بھی, نام نہاد خود ساختہ معبودوں کو بھی برا نہ کہو, ورنہ وہ جواب میں تمہارے رب کو برا کہیں گے. اس طرح تم سبب بن جاؤ گے اپنے دین کی برائی کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو دین کی بات نہیں بتانی چاہیے جو دین کا مذاق اڑاتا ہو. اس کے سامنے زیادہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم خام خام اس کو ایک طرح سے پروووک کر رہے ہیں کہ وہ ان کو برا بھلا کہے. جو شوق سے سنے وہی سنائیے, اور جو نہ سنے وہاں خاموشی اختیار کیجیے, کیونکہ اس طرح لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ہے. اور اسی طرح یہ بھی منع کیا گیا کہ ایسے وقت میں کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے جب دوسرے کا سننے کو دل نہ ہو, کیونکہ دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں. لیکن یہ نہیں اس کا مطلب کہ انسان کا دل کبھی چاہے ہی نہ, اور کبھی دل کو اس طرف مائل ہی نہ کرے, اور کبھی ایسی کسی جگہ پر حاضر نہ ہو کہ میرا تو دل ہی نہیں چاہتا کہ میں یہ اللہ کا کلام سنوں. نہیں, خود کو تو منائیں لیکن دوسروں پہ مسلط نہ ہو. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا, پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں, اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. وآخر دعوانا